शुरू करें।
जी
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فناتوا ولا تحين مناص عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ما سمعنا بهذا في ملة آخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب اللہ کے نام سے جو بنتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سعد اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا تو انہوں نے ہر چند چیخ و پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ڈرانے والا کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت بڑا بہت ہی عجیب ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں سنی ہی نہیں۔ کچھ نہیں، یہ تو صرف من گھڑت ہے، کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا؟ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرے عذاب چکا ہی نہیں، یا یہ کہ ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں، یا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں۔ یہ بھی لشکروں میں سے شکست پایا ہوا ایک چھوٹا سا لشکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا دور قرآن کے سلسلے میں ہم آج کا سورہ ہے سورۃ الصاد شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکہ عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب۔ سورۃ الصاد یہ جو میں نے ابھی سورۃ الصاد کی جو میں نے ابھی 11 آیات پڑھی ہیں، یہ سورہ 23 پارے میں ہے اور سورہ مکیہ ہے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے آگے جتنی صورتیں ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج تکمیل کریں گے انشاءاللہ۔ بہنوں، میں پہلی جو 11 آیتیں آپ کے سامنے ترجمہ و تلاوت کی ہیں، ان 11 آیتوں میں مشرکین کفار کے انکار کے متعلق ہے، جیسا ابھی آپ نے سنا ہے ترجمہ، کیا ہے اس میں مشرکین اور کفار کے انکار کے متعلق، جیسے انہوں نے جو انکار کیا غرور میں پڑے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی. اس نصیحت یعنی سواد پہلے تو حروف مقطعات بیان حروف مقطعات میں سے بیان کیا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بولے قرآن کی. دیکھیے بہنوں یہاں پہ پھر میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ قرآن کی قسم، اللہ حق رکھتا ہے کسی بھی چیز کی قسم کھائے، لیکن بندوں کو اس چیز کا حق نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے الحمدللہ، وہ تو ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں لیکن بندوں کو اجازت نہیں دی. بہر کیف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر کہا کہ کفار مخالفت میں غرور میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کی مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ایسے اللہ تباہ کر دیا تھا، ان کی تو بس ایک چیخ تھی کہ ایک چیخ و پکار تھی، لیکن اس کے اور اس عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد وہ کفار چیخنے لگے پکارنے لگے، لیکن کفاروں کو اللہ تعالیٰ نے نیست تو نابود کر دیا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نبیوں کو یہ آبجیکشنز کرے تھے کہ بولے کہ جھوٹا ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ. تو اور یہ بولے کہ کیا یہ ایسا حکم دے رہا ہم کو کہ اتنے معبودوں کو چھوڑ کے ہم ذات کی عبادت چھوڑ کے صرف ایک اللہ کی کرنا، اس طریقے کی باتیں کر رہے تھے. اور ان کے سردار تو یہ کہتے تھے کہ چلو جی ہم اپنے معبودوں، یہ ایسے ہی کہتے رہتا ہے، چلو چلو سب چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو. یعنی ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے ہر قوم کا کہ اس کے جو متبمل لوگ ہوتے ہیں، یعنی سردار ہوتے ہیں یا پھر لیڈر ہوتے ہیں یا پھر کیا کہنا چاہیے زیادہ دولت مند ہوتے ہیں لوگ، تو وہ قوم کے وہ لوگ جیسے کرتے ہیں ویسے تمام لوگ کرتے ہیں، اور یہ قوم کے یہ لوگ اپنے ہاتھ میں لیڈری رکھتے ہیں، تو یہ لیڈری ان کو بڑی بڑی بھاری پڑے گی قیامت کے دن، کہ جیسے ان کو دیکھ کر جو اعمال کیے دوسرے لوگ تو ان سمیت ان کو بھی ڈال دیا جائے گا جہنم میں، اور وہ لوگ جو ان کی دیکھا دیکھی کرتے تھے وہ کہیں گے کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ سردار بولے کہ چلو جمے رہو اپنے معبودوں پر، یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے. یعنی اکثر ایسا ہوتا کہ جب اچھی بات لوگوں کو بتائی جاتی تو لوگ سوچتے کیوں بول رہے ہوں گے، اس میں ان کی کیا غرض ہوں گی. تو نعوذ باللہ، قرآن کیسے صاف صاف کہتا ہے، دیکھیے ایسا سوچنا کفار کا معاملہ ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو اچھی بات دکھتی ہے بس عمل کر لیتا ہے، الحمدللہ چلو اچھی بات ہے یہ ہم عمل کر لیں گے. اب بولنے والا چاہے کیسا بھی رہو، کوئی بھی بول رہا ہو، لیکن ہمیں کیا کرنا، اچھی بات لے لینا ہے اور عمل کر لینا. آپ کو کوئی بھی بولے آ کے کہ جو ہے نا سبحان اللہ دیکھیے یہ ایسا 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 ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ جو اچھی بات ہے قرآن کی بات، کوئی حدیث کی بات کر رہا ہے تو لے لیں، قرآن حدیث کی بات کے علاوہ بات کرتے ہیں تو اسے بازو رکھ دیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ بولتے تھے قوم کے لوگ کہ اس میں اس کی کوئی غرض ہے، اور بولتے تھے کہ یہ تو پچھلے تین میں سنی نہیں تھی، یعنی مطلب ہے کہ ہم سنے ہی نہیں اب تک، یہ نئی بات دکھ رہی. ارے آپ کے لیے نہیں ہے تو سبحان اللہ، کیا قرآن حدیث میں نہیں رہنا ضروری ہے؟ نہیں، بعض وقت ایسا ہوتا کہ بعض باتیں قرآن حدیث کی ہم سنتے ہیں اور ایسا لگتا کہ ہم نے پہلی مرتبہ سنی، لیکن ہمیں دیکھ کر چیک کرنا چاہیے اگر واقعی میں قرآن کی بات ہے تو انشاءاللہ ایمان لانا اپنا کام ہے الحمدللہ. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی کہ وہ سردار یہ بولتے تھے کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں، نعوذ باللہ. کیا بولتے تھے؟ یہ من گھڑت باتیں ہیں، اور یہ بولتے تھے کہ ہم میں سے انوج رہ گئے تھے کہ کلام ان کے ذریعے سے، تو نعوذ باللہ یہ بھی عامۃ الناس میں عادت پائی جاتی ہے. یہ بولتے کہ ہم ان کی کیوں سنیں، انہوں بول رہے ہیں تو ہم کیوں سننا بھائی، ہم کر لیں گے، ہم دیکھ لیں گے، ہمارا کو معلوم ہے سب، ہم دیکھ لیں گے، تمہیں نہیں سنیں گے ہم. تو نعوذ باللہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے کلام جب کہا جاتا ہے، اللہ کی بات جب کہی جاتی ہے تو اس کو مان لینا چاہیے انشاءاللہ. کافروں کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کلام الہی ان سے کیوں سنیں، ہم تو فلاں یعنی ان کے اوپر کیوں نازل ہوا، ہم پہ ہم بڑے ہیں، ہم پہ نازل ہونا چاہیے تھا. تو نعوذ باللہ ایسے انکار کے ان کے وجوہات ہوتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ انہوں نے اب تک، اصل میں یہ کیوں بول رہے ہیں، یہ لوگ انکار کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اب تک انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا ہے تمہارے پاس، یعنی کس بات کی حماقت کر رہے ہیں، خزانے ہیں کیا اللہ کے یا زمین آسمان کی بادشاہت ہے؟ تو پھر رسیاں تان کے چڑھ کے بتاؤ، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 12 سے لے کر 16 تک پچھلی قوموں کا تذکرہ کرتا ہے, رسولوں کا جو جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا. آیت 12 سے 16 تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کی باتوں پر صبر کریں, اور نہیں سوری 12 سے 16 تک اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا, تو اس میں کیا کہا, پچھلی قوموں میں کس کس کا ذکر ہوا, قوم عاد اور قوم نوح, قوم عاد اور میخوں والا فرعون. میخوں والا فرعون کیوں کہا گیا اس کو یہاں پر, فرعون ذی الاوتاد. میخوں والا فرعون کیوں کہا گیا, کیونکہ وہ میخ کسے کہتے ہیں, ڈیرہ ڈالنے کے لیے جو میخ گاڑی جاتی نا اس کے ذریعے سے ڈیرہ ڈالا جاتا, تو اس کے اتنے خیمے, یعنی خیمے ڈالنے کے لیے جو میخ گاڑی جاتی تھی, تو فرعون کے اتنے خیمے ہوتے حد نظر تک, اس کی فوج کے خیمے اتنے تھے کہ حد نظر تک تھے, تو اس کو میخوں والا فرعون کہا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو پچھلی قوم جس میں سے عاد تھی, قوم عاد, قوم نوح, قوم عاد, میخوں والا فرعون, انہوں نے جھٹلایا, سمودیوں نے, قوم لوط نے, قوم ایکا نے, انہوں نے جھٹلایا. تو اللہ تعالیٰ بڑے, ان کے تو بہت بڑے بڑے لشکر تھے, ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو, یعنی تقریباً لوگ ان میں کے رسولوں کی تکذیب کی انہوں نے. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے دیکھو میں نے کیسی سزا ان پر مسلط کر دی, صرف ایک چیخ کے انتظار میں تھے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی, ڈھیل نہیں ہوئی, بلکہ عذاب ان کو آ لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ تو بڑے بڑے قوم تھے, اتنے بڑے بڑے لشکر تھے ان کے, اور تمہاری کیا بسات ہے قریش کی, یہ ان کے تو بہت ہی تھوڑے لشکر تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہاً ان کو پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا. آگے آیت نمبر 17 سے 48 تک, آیت نمبر 17 سے 48 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں. کیا ہے کہ آیت نمبر 17 سے 48 تک یہ انبیاء کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اے نبی آپ ان کی باتوں پر صبر کریں, ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا, رجوع کرنے والا تھا, پہاڑوں کو اللہ نے اس کے داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا, صبح و شام اس کی تسبیح خوانی کرتے تھے, اور پرندے جمع ہو کر فرما برداری میں لگ جاتے, زیر فرمان آ جاتے تھے داؤد علیہ السلام, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطنتوں کو مضبوط کیا تھا, حکمت دی تھی اور بات کرنے کا فیصلہ دیا تھا. اب یہ اختیارات جب اتنے ساری چیزیں آتی ہیں نا بہنوں بندوں میں, تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کافی ساری نعمتیں دی تھی. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو کیسے آزماتا ہے. دیکھیے ایک واقعہ ہوا تھا, آگے آیت نمبر 21 سے تقریباً آگے تک, میں نے کہا نا 48 تک تو تقریباً تمام یہی انبیاء کے ذکر ہے. تو یہاں پر آیت نمبر 21 سے وہ واقعہ آ رہا ہے داؤد علیہ السلام کے بارے میں, کہ ہوا یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آزمانا چاہا, تو دو آدمی ان کے گھر میں, انہوں بیٹھے رہتے گھر میں, دو آدمی ان کے محراب میں, ان کے پاس دیوار پھلان کے اندر کود کے آتے, تو انہوں ڈر جاتے, کون ہیں آپ لوگ, تو وہ بولتے کہ نہیں نہیں ہم صرف دونوں بھائی ہیں, یہ ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے, تو آپ تھوڑا ہمارے جھگڑے کو سلجھا دیں. تو بولتے کہ یہ دیکھو حق کا ساتھ ہے, انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے, سنیے یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے, لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی ایک دمبی مجھے دے دے. دمبا دمبیاں پتا ہے نا کیا ہے, مینڈے جو بولتے دمبا. تو وہ بولتے کہ اتنے سارے بکریاں دمبے اس کے پاس ہیں 99, ایک میرے پاس ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بھی مجھے دے دے, اور مجھ پر بڑی سختی کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اس دمبیوں, اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال یہ جو کر رہا ہے, بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. کیا کہتے ہیں داؤد علیہ السلام, کہ اسے دوسرے والے کی بات ابھی نہیں سنتے, پہلے والے کی بات سن کے کہتے ہیں کہ بے شک اس نے تو بڑا ظلم کر دیا جو تجھ سے 99 رہنے کے باوجود اور ایک بھی پوچھ رہا ہے, بے شک یہ تو یہ تو بڑا ظلم کر رہا ہے. اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں, ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں, سوائے ان لوگوں کی. کیا داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, ایسے بہت کم ہوتے ہیں. اتنا کہتے ہیں داؤد علیہ السلام اور سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ میری آزمائش ہو رہی, اور فوری سجدے میں گر جاتے ہیں, رب سے توبہ و استغفار کرتے ہیں, اور یعنی دیکھے تک واقعے میں وہ دو لوگ غائب ہو جاتے. وہ دو آدمی نہیں تھے بہنوں, وہ کیا تھے, فرشتے تھے. اللہ نے آزمائش کی داؤد علیہ السلام کی. اب ہوتا نا بہنوں یہ کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی ظلم کر رہا ہے یا کوئی یعنی کچھ کر رہا ہے, تو ہم کسی کے تعلق سے بولتے ہوئے ایک دل میں ایک بات آتی. دیکھیے فار ایگزامپل ہم کسی کو بول رہے ہیں کہ ارے ہو بھائی, تو بہت گناہگار ہے, جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا نا ایسا نہیں کرتا, تو وہ بولتے وقت اپنا خیال آتا نا کہ میں تو اللہ سے ڈرنے والی ہوں نا, میں نہیں کرتی ایسا. تو سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو آزمایا, اور داؤد علیہ السلام یہ بولے, داؤد علیہ السلام یہ بولے کہ ہاں لوگ ظلم کرتے ایک دوسرے پہ, لیکن جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. بلکہ ایسا دھیان میں آیا اپنے بارے میں, نعوذ باللہ, آتے ہی فوری سجدے میں گر گئے اور توبہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. کہ کبھی بھی بہنوں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا, اللہ نے آپ کو نیک بنایا الحمدللہ کہیں. اب جیسے دیکھیے بیچ میں ہم جیسے مومنین کی صفات آتی تو آتا نا دل میں کہ اللہ ہم مومن ہیں یا علم والے, تو ہاں ہم علم, تو نعوذ باللہ فوری یہ بول لیں اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے, فوری یہ دعا کر دیں اللہ مجھے ان میں سے بنا دے, اللہ مجھے اس جیسا بنا دے. دعا کرنا مطلب یہ کہ یہ آنی نہیں دینا دماغ میں دل میں کہ میں بہت نیک, نعوذ باللہ, آنی نہیں دینا. تو بہرحال جیسے داؤد علیہ السلام کو یہاں پر آزمایا گیا تھا, یہ چیز آئی یہاں پر, اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا, یعنی معاف کر دی اللہ تعالیٰ ان کو اور خلیفہ بنائے, اور تم لوگوں کے سامنے, تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو, بولے ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی, بھٹکا دے گی. وہ خواہش ہوتا نا کہ مطلب دو طرفہ سن کے ہم کو فیصلہ کرنا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو بیچ میں نہیں آنے دینا ہے. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یقیناً جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت ترین عذاب دیتا ہے, اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے, یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پرہیزگار الگ ہیں اور بدکار الگ ہیں. تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو پرہیزگاروں میں اللہ شامل کر دے. یہ بڑی بابرکت کتاب ہے, آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ بڑی بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اے نبی نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں, قلمن نصیحت حاصل کریں. آیت نمبر 29 کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ کہ آیتوں پر غور و فکر کرنا. دیکھیے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن کی نزول کا مقصد بتا رہا ہے, قرآن آنے کا ہمارے پاس مقصد بتا رہا ہے کہ لوگ آیتوں میں غور و فکر کریں. لیتدبروا آیاتہ, آیت نمبر 29, ولیتذکروا اولو الالباب. اب اس سے نصیحت کون حاصل کر سکتا ہے؟ وہی جو عقل مند ہے, بے وقوف تو اس کو دیکھے گا ہی نہیں, بول رہے اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. قرآن پر تدبر کرنا, تفکر کرنا, یہ ہر امہ کے ہر, یعنی امت محمدیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے, آپ کی میری سب کی ذمہ داری ہے یہ کہ قرآن پر غور و فکر کرنا, قرآن پڑھنا, سوچنا کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں, غور کرنا, فکر کرنا. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے. یار اب یہ اللہ تعالیٰ مقصد بتا رہے ہیں نزول قرآن کا کہ آیتوں پر غور و فکر کرنا. آگے اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کو ہم نے سلیمان عطا کیا. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ داؤد کو ہم نے سلیمان عطا کیا, وہ بڑا اچھا بندہ تھا, رجوع کرنے والا, وہ بھی بہت ہی نیک بندے تھے, بولے اللہ تعالیٰ. اور آگے فرما رہے ہیں کہ اصیل یعنی تیز گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے تھے جو بہت ہی جنگجو اور بہت خوبصورت اور بہت زبردست گھوڑے تھے. تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد میں ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی اور آفتاب, یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا. یعنی انہوں نے شام کی جو عبادت ان کی تھی روز مرہ کی, وہ عبادت سے یعنی بھول چوک ہو گئی تھی ان کی, کیونکہ گھوڑوں میں, یعنی مطلب ہے کہ اتنے جنگجو گھوڑوں کو وہ ایگزامن کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے اس میں, اور ان کو گھوڑے بہت پسند تھے. تو وہ فوری رجوع کرے اللہ کی طرف, جیسی وقت چلے گیا ان کے ذکر اذکار کا, تو بولے کہ دیکھو میں اللہ کی محبت کو جو ہے نا ان گھوڑوں پر ترجیح دیا, بول کے فوری استغفار کرے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا اور پھر اس نے رجوع کیا, اے میرے رب مجھے بخش دے. تو یہ کیا تھا, وہ جسم کون سا ڈالا گیا تھا, کیا ہے اس میں, مختلف تفاصیل آئی ہیں. تو جب جو چیزیں مطلب ثابت یعنی ٹھوس احادیث سے یا پھر مستند ذرائع سے ثابت نہیں ہے, اس کے پیچھے ہم کو نہیں پڑنا ہے. بس اتنا کہا گیا ایک جسم ڈال دیا گیا تھا. اور بعض یعنی مفسرین صحیح حدیث کی ایک صحیح حدیث ہے جس سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں, لیکن واللہ عالم بالصواب. بس اب اتنا چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی تھی اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف اور کہا میرے رب مجھے بخش دے, مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو. یعنی اتنا زیادہ، یعنی مطلب ہے کہ بہت زیادہ مجھے علم، حکمت اور بادشاہت عطا کر اللہ، بلکہ دعا کرے تھے، تو بہت ہی بڑا دینے والا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ توبہ استغفار کرنے والے اور بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو بس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہوا کو اس کے ماتحت کر دیا تھا، آپ کے حکم سے جہاں چاہتی نرمی کے ساتھ ہوا پہنچا دیتی تھی اللہ اکبر. یعنی کیسا اختیار دے دیے تھے ہواؤں پر سلیمان علیہ السلام کو، وہ جہاں جاتے ہوا ان کو نرمی کے ساتھ لے جا کر پہنچا دیتی تھی. اور جنات کو بھی اللہ نے ان کے ماتحت کر دیا تھا، ہر عمارت بنانے والے غوطہ خور اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہر قسم کے جنات ان کے قبضے میں تھے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ایوب کا ذکر کرو، وہ جب اس نے مجھے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے. یعنی ہوا یہ تھا کہ ایوب علیہ السلام کو کافی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور بیویاں بچے، یعنی بہت ہی بڑا ان کا کنبہ تھا اور سب اچھا ہو رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوئی ان کو، کہ ان کی مطلب اولاد چھن گئی، ان کی بیویاں چلی گئیں، صرف ایک بیوی باقی رہ گئی تھی اور تمام دولت ان سے چھن گئی تھی اور بہت زیادہ وہ بیمار پڑ گئے تھے. اب ایک بات یہاں پر ہے بہنوں کہ بس اتنا آیا ہے کہ وہ بیمار پڑ گئے تھے، احادیث میں بھی اتنا ہی آیا ہے کہ وہ بیمار پڑ گئے تھے، لیکن یہ ایڈیشن سے جو لوگ کرتے ہیں، یاد رکھیے میں بار بار کہہ رہی ہوں اس چیز کو، ایڈیشن سے لوگ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں، ایوب علیہ السلام کو کیڑے پڑ گئے تھے، نعوذ باللہ. یہ الفاظ نہیں بولے، کہیں آپ کو نہ قرآن میں ملے گی یہ بات کہ کیڑے پڑ گئے تھے، نہ حدیث میں ملے گی، نعوذ باللہ اس قسم کی بات نہیں کریں. بعض تو اور بھی آگے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیڑے نیچے گر جاتے تھے تو انہوں اٹھا کے اوپر ڈال لیتے تھے، بولتے تھے کہ، ہم سنے تھے یہ واقعہ اپنی نانی دادی سے، کہ بولتے تھے ہم کو کہ پہلے کہ کیڑے نیچے گر گئے تو انہوں اٹھا کے اوپر ڈال لیتے تھے، بولتے تھے کہ تیری غذا یہاں ہے تو یہاں سے کھا لے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذلک. اللہ معاف کرے ہمارے آبا و اجداد کو جو اس قسم کی باتیں کرتے تھے، اللہ معاف کرے ان کو، علم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ باتیں ہوتی تھی. بہنوں آپ جب علم حاصل کریں تو دیکھیں گی کہ ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں آئی کہ ان کو کیڑے پڑ گئے تھے اٹھا کے اوپر ڈال لیتے تھے، ایسی باتیں غلط ہیں، یہ غلط باتیں ہیں. یہ باتیں ہم پچھلے سنے ہیں، تو ہم ان لوگوں کے لیے بھی معافی اللہ سے طلب کریں جنہوں نے ہم کو سنایا تھا، اور ہم کسی کو ایسی باتیں اپنی زبانوں سے نہیں نکالیں کیونکہ یہ بات ثابت نہیں ہے. اللہ نے بس اتنا کہا کہ ایوب کو نے یعنی بیمار پڑ گئے تھے وہ، اور ایک نہر ان کے پاس جاری ہو گئی تھی، کہا کہ ایوب علیہ السلام کو آگا کہ اپنے پاؤں مارو، نہانے کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے، یعنی ٹھنڈا میٹھا پانی، اس سے انہوں نے نہایا اور کچھ پانی سے انہوں نے یعنی اپنے پینے کے لیے استعمال کیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چشمے کا جو پانی تھا، وہ پانی جو انہوں نے نہایا، الحمدللہ اس پانی کی وجہ سے انہیں اللہ نے شفا دی اور پورا کنبہ ان کو دوبارہ لوٹا دیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہم نے اپنی خاص رحمت سے اسے عطا کیا. اور یہ چیزوں میں عقل مند کے لیے نصیحتیں ہیں بولے اللہ تعالیٰ، یعنی جو اللہ کی طرف رجوع کرتا، نا امید نہیں ہوتا، کتنا بھی چاہے بیمار پڑو، چاہے کتنے بھی اس کے اولاد چلی جائے اس کی، یا پھر جو بھی اس کے ساتھ ہو جائے معاملہ، اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس کی طرف رجوع کرنے والے کو دوبارہ وہ چیزیں عطا فرما سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ یعنی ایوب علیہ السلام نے یہ وہ کی تھی، کیا کہتے ہیں، قسم کھائی کہ چڑچڑے ہو گئے تھے بہت زیادہ، اپنی ایک ہی بیوی تھی نا ان کی، مطلب سب چلے گئے تھے، بیوی بچے کوئی بھی نہیں تھے، صرف ایک ہی بیوی رہ گئی تھی. تو وہ بیوی جب خدمت کرتے رہتے تو کچھ غصے میں آ کے بولتے کہ میں قسم کھاتا ہوں، یہ مطلب بیماری جانے کے بعد تجھے 100 کوڑے ماروں گا، مطلب کچھ کوڑے ماروں گا بولتے، یعنی ان کو مطلب چڑچڑاہٹ میں یہ بات کہہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، یعنی تین کے چھوٹے چھوٹے تین کے رہتے نہیں، اس سے لے کے مار کر اپنی قسم کو پورا کر لے بولتے اللہ تعالیٰ. اب یہ چیز جو تھی وہ اس زمانے میں ایوب علیہ السلام کے لیے تھی، شریعت محمدیہ میں اس چیز کی یعنی ایسی گنجائش نہیں رکھی. ہاں بعض روایات میں آتے ہیں، جیسے سنن ابن ماجہ میں آتی ہے حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معذور کمزور زانی کو، یعنی معذور تھا وہ، بہت کمزور تھا، تو لیکن اس نے زنا کیا تھا، تو وہ غیر شادی شدہ تھا، تو غیر شادی شدہ جو زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، 100 کوڑے مارنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تینکوں والی جھاڑو سے مار کر سزا دی تھی. ایسا سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں آتا ہے کہ جو بہت ہی کمزور ہو اس کو جب حد جاری کی جاتی ہے اس کے اوپر تو اس طریقے سے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جاتا ہے. بہر کیف اللہ تعالیٰ آگے یعنی ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام، یسیع اور ذوالکفل کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب بہترین لوگ تھے. آگے بہنوں آیت نمبر،
آواز چلے گی عائشہ
جی؟ جی آگے ابھی آ رہی؟
آ رہی آ رہی آ رہی
جی. آگے آیت نمبر 49 سے 64 تک اللہ تعالیٰ نے متقیوں اور گناہگاروں کا انجام، متقیوں کا انعامات اور گناہگاروں کے انجام بتائے. آیت نمبر 49 سے 64 تک کیا ہے دیکھتے ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 49 سے؟ دیکھیے یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، بڑی اچھی جگہ ہے. یعنی یہ تو پوری جو باتیں بتائی جا رہی ہیں قرآن کی تو سراسر نصیحت ہے. اس کے اوپر وہ عمل کرے گا جو پرہیزگار ہے، اس کو بڑی اچھی جگہ ملے گی آخرت میں، جنتیں جن کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، بفراغت وہ وہاں تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، قسم قسم کے میوے، قسم قسم کے مشروبات وہ پی رہے ہوں گے، ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر عورتیں عہوریں بھی ہوگی. اور یہ جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کیا جاتا تھا، بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہے جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا، بتا رہے اللہ تعالیٰ. جنت کی نعمت میں سے ایک نعمت دیکھیے ابھی کیا بولے اللہ تعالیٰ 52 آیت نمبر میں، ان کے پاس ہم عمر عورتیں ہوں گی. ہم عمر رہنا بھی ایک نعمت ہے، ہم عمر رہنا بھی ایک نعمت ہے. ہم کیا کرتے ہیں اپنے حساب سے، کم از کم بچی چھوٹی رہنا، بچے سے اتنی تو بھی سال کی چھوٹی رہنا، ہم عمر رہے تو آئے ایسا کیسا کرتے سیم سیم ایج کے ہے بول نہیں. سبحان اللہ، یہ بھی ایک نعمت ہے. ہم عمر رہنے سے سیم جنریشن رہتا تو انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے. بہ کیف اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک نعمت بتائے ہیں جنت کی کہ عورتیں وہاں پر ہم عمر ہوں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ان کی یہ تو جزا ہے، یعنی مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ تحفے دیں گے جنتیوں کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوزخیوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے دوزخ، جس میں وہ جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں آہ کیا ہی برا بچھونا ہے، یعنی جس پر ان کو ڈالا جائے گا کیا ہی بری جگہ ہے، یہ ہے پس اسے چکیں. اللہ تعالیٰ یعنی کفار کو جب آگ میں ڈالتا ہے تو افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کیا ہی آہ کیا ہی برا بچھونا ہے ان کا، اور کیا کیا دیا جائے گا ان کو، گرم پانی اور پیپ اور کچھ اس طرح کی چیزیں ان کو نعوذ باللہ دی جائیں گی. یعنی کہتے ہوئے بھی ایک چیز مطلب آتی ہے، خوف آتا ہے، اللہ ہم کو محفوظ رکھے جہنم سے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ویسی چیزیں ان کو دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، انہیں خوشی اور خوشادگی نہ ہوگی. یہاں پر اللہ نے خوشی خوشادگی دی تھی نا، بڑے حماقت خور بن گئے تھے، خوشیاں پا کر، خوشادگیاں پا کر، دولت پا کر. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسی قوم جو اس طریقے سے اللہ کا انکار کرتی ہے، خوشی میں آ کر جو ہے نا نعوذ باللہ اللہ کا انکار کر بیٹھتی ہے. انہوں نے مطلب میں نے پچھلے بھی کہا تھا نا آپ سے کہ خوشی اللہ دیتا ہے اور بندہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ خوشی دینے والے کو ہی ناراض کر بیٹھتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا شادی بیاہ میں اللہ نے چلو اچھے رشتے بنا دیے بچوں کے، شادی کا موقع، اب اتنا خوش ہو گئے بےچارے کہ خوشی دینے والے کچھ بھول گئے، ایسا زور سے باجا بجا رہے ہیں آگے اس کی مخلوق کو تکلیف دے دے رہے ہیں. نعوذ باللہ، کیا بولتے ہیں، خوشی ہے، پٹاخے پھوڑ رہے، بڑھ بڑھ غیر قوم کا طریقہ اپنا رہے ہیں، خوشی دینے والے کو ناراض کر دے. تو نعوذ باللہ، خوشی دینے والے کو ناراض نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جس اب ان کو نہ خوشی ہوگی نہ خوشادگی ہوگی، یہ جہنم میں جانے والے ہیں.